السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلائے اور ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمائے، آمین. فہم القرآن بأسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن اے کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں پارا نمبر 11 ہے. سورۃ التوبہ جاری ہے اور سورۃ التوبہ کی آیت 94 سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے. یعتذرون الیکم، وہ عذر لائیں گے آپ کے پاس. یہ سلسلہ آیات تبوک سے واپسی پر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ان کے جھوٹے بہانوں کی اطلاع دے دی اور ساتھ ہی حکم دیا کہ ان سے کہہ دو کہ بہانے مت تراشو، ہم کسی صورت تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی ہیں. اب دیکھا جائے گا کہ تمہارا آئندہ رویہ کیا رہتا ہے. آیا تم موجودہ روش سے باز آتے ہو یا اسی پر جمے رہتے ہو؟ یہ اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے. انسانوں کی طبیعت نرم سخت مختلف ہوتی ہے، خاص طور پر ماحول کا، شہر دیہات کا دلوں پر بڑا اثر ہوتا ہے. یہ اس پارے کے شروع میں ہمیں نظر آتا ہے. چنانچہ آیت نمبر 97 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. بدوی لوگ یعنی دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ حدیں نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں. تو یہ واضح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیہاتی زندگی کا دلوں پر، دلوں کی سختی میں خاص اثر ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ بدوی اور شہری، بدوی یعنی دیہاتی، دیہاتی اور شہری لوگوں کی طبیعتوں میں وہی فرق پایا جاتا ہے جو ایک باغ کے میوے اور پہاڑی درخت کے میوے میں محسوس ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بستیوں سے، یعنی شہروں سے، شہروں کے بیچوں بیچ بستیوں سے مبعوث فرمایا. سورہ یوسف آیت 109 ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّن أَهْلِ الْقُرَى. اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم ان بستیوں والوں میں سے وحی کیا کرتے تھے. اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بستیوں کی ماں ام القرى مکہ میں پیدا فرمایا تاکہ وہ شہری معاشرے کی شائستگی اور نرم دلی کے حامل ہوں. دیہات میں لوگ سوشلائز نہیں ہوتے، اس بنا پر زیادہ علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، دلوں میں سختی قدرتی ہے. لوگوں کے ساتھ میل جول کی کمی کی وجہ سے طبیعت میں سختی پیدا ہو جانا یہ فطری سی بات ہے. اور یہ شہر میں بھی ہو سکتا ہے. آج کل بھی دیکھیں کہ جتنا زیادہ ہم محدود ہو گئے ہیں گھروں میں اور ارد گرد سے بے خبر، دل سخت ہونا شروع ہو رہے ہیں. بالکل، یعنی وہ ایلیمنٹ جو دیہات میں دلوں کو سخت کرتا ہے وہی شہروں میں بھی ہو سکتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بادیہ یعنی دیہات میں سکونت رکھے وہ سخت دل ہو جاتا ہے، جو شکار کے پیچھے ہی لگ جائے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو سلطان یعنی بادشاہ کے پاس آئے وہ آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے. بہت ہی میننگ فل ایک ریئلٹی ہے. بعض اعراب کے سخت دلی پر ایک اور حدیث سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کچھ بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے آپ کو حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کو چومتے دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں. تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو نہیں چومتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا میں اختیار رکھتا ہوں اگر اللہ نے تم سے رحم کرنا نکال لیا ہے؟ یاد رہے کہ یہ مجموعی صورتحال ہے. دیہاتیوں میں سختی زیادہ ہوتی ہے، سختی کفر و نفاق میں بھی ہوتی ہے اور اس میں زیادہ شدت لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان میں نرمی اور اعتدال شہریوں کی بنسبت کم پایا جاتا ہے. اور سختی ایمان میں بھی ہوتی ہے، یعنی اگر اسلام اور ایمان کی طرف آئیں تو بھی اسٹرکٹ ہوتے ہیں. اور جو ایمان میں زیادہ سخت ہوتے ہیں ان کا ذکر توبہ 99 میں ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شدت ہر جگہ شہر ہو یا دیہات ممنوع ہے، اصل بات شدت کی ہے، جبکہ نرمی، اعتدال اور وسط یہ مثالی عمل ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے التوبہ آیت 102 سے متعلق۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ اس سے مراد کون ہے، اس کا مصداق کون ہے؟ بعض مفسرین نے یہاں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کہ مسلمان ہونے کے باوجود تبوک پر نہ جا سکے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود کھولیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی، لیکن اس طرح کی روایات میں ضعف پایا جاتا ہے۔ البتہ جو بات ثابت ہے وہ صحیح بخاری میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر اپنی صحیح میں درج فرمائی ہے۔ سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات دو فرشتے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، پھر وہ مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن سب سے زیادہ خوبصورت شخص کی طرح تھا، اور نصف یعنی دوسرا ہاف، سیکنڈ ہاف باڈی، اس بدصورت ترین شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے والے ہو، یعنی ایک زیادہ سے زیادہ بدصورت۔ دونوں فرشتوں نے ان سے کہا، اس نہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ اس میں داخل ہو گئے، پھر ہماری طرف واپس آئے تو ان سے وہ بدصورتی جا چکی تھی اور وہ بہترین صورت میں بدل چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور وہ تمہارا گھر ہے۔ دونوں نے کہا، وہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف بدصورت تھا تو انہوں نے ملے جلے اعمال کیے تھے، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے ساتھ برے عمل بھی ملا دیے، تو اللہ نے ان سے درگزر فرمایا۔ اللہ اکبر، کیسے کہ انہیں اللہ نہر میں داخل کرے گا جس سے ان کی بدصورتی چلی جائے گی اور حسن مکمل ہو جائے گا، یوں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے انہیں پاک کر دیا۔ اور اس آیت میں ذکر ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اس سے اللہ کی کرم نوازی، اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اللہ کی راہ میں فرضی مال خرچ کرنے کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ زکوٰۃ، زکا، یزکو، یہ پاک ہونے اور بڑھنے دونوں معنی میں آتا ہے۔ چونکہ مال خرچ کرنے والا اپنا مال اور دل دونوں کو پاک کرتا ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور بڑھنے کے معنی میں اس طرح کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اللہ کی راہ میں نفلی یا فرضی خرچ کرنے کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ صدقہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے صدق کو ظاہر کرتا ہے۔ صدقہ صدق سے، صدق سچ، سچائی، یہ خرچ کرنے والے کے ایمان کے دعوے کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ اور صدقہ لانے والوں کو کیسے دعا دیتے تھے؟ سورۃ توبہ آیت 103 ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا حکم دیا، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، اے نبی ان کے لیے دعا کر، ان کا مال لے، مالوں سے صدقہ لے اور ان کے لیے دعا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی صدقہ، فرض زکوٰۃ یا نفلی صدقہ لے کر آتا، آپ اس کے لیے دعا فرماتے۔ بخاری میں ہے، آپ نے ابو اوفا رضی اللہ عنہ کے زکوٰۃ لانے پر انہیں یوں دعا دی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، آپ نے انہیں اور ان کی آل کو، پورے اہل کو دعا میں شامل فرما لیا۔ اے اللہ تو اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما ابی اوفا کی آل پر. اور ظاہر ہے انسان کو خوشی اپنے آل اولاد میں زیادہ ہوتی ہے کہ میری فیملی کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میری اولاد کو اس کا خیر پہنچے. سورۃ توبہ آیت 106 ہے، وآخرون مرجعون، اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں. اس کے مصداق کون تھے؟ اس کے مصداق کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے دو ساتھی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم تھے، جنہوں نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بنا کر پیش نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی توبہ جلد قبول نہ فرمائی بلکہ ان کے معاملے کو مؤخر رکھا. یہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے بغیر کسی خاص وجہ کے. اس آیت میں انہی کا ذکر ہے. ان کی توبہ مؤخر ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ مالی استطاعت اور جسمانی طاقت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو معلق رکھ کے، مؤخر کر کے انہیں احساس دلایا اور بعد میں ان کی توبہ قبول ہو گئی. نیکسٹ کوسچن ہے سورۃ توبہ آیت 108 سے متعلق. مسجد تقویٰ کا ذکر ہے تو مراد کون سی مسجد ہے؟ اگر آپ آیت دیکھیں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. توبہ آیت 108 میں مسجد تقویٰ سے مراد کون سی مسجد ہے؟ بخاری مسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق مسجد نبوی اس کے مصداق میں شامل ہے. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی ایک مسجد تقویٰ، اور لفظ بھی دیکھیں نا، لفظ اور معنی کے اعتبار سے جو بھی مسجد اس کے معیار پہ پورا اترتی ہے وہ اس کی مصداق ہے. ہاں اگرچہ اول اس کی مصداق مسجد قباء اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسجد نبوی بھی اس کے مصداق میں شامل ہے. ان دونوں مساجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے بننے والے اپنے گھروں، مساجد، مدارس، دینی مراکز کو تقویٰ کی اساس بخشے. لمسجد اسس علی التقویٰ، اس کا اپوزٹ ہے مسجد ضرار، ضرر تکلیف پہنچانا. مسجد ضرار کی تعمیر کہاں اور کیوں کی گئی؟ مسجد ضرار کی تعمیر منافقوں نے مسجد قباء کے قریب کی، مسلمانوں میں تفریق اور تخریب کاری کے لیے. جن مساجد میں مسلمانوں کے اتحاد اور مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تخریب کاری ہوتی ہے وہ مسجد ضرار کہلاتی ہے. جیسے اس وقت مسجد تقویٰ کے مخالف خلاف مسجد ضرار منافقوں نے تعمیر کی. سورۃ توبہ آیت 108، اس میں رجال یحبون ان یتطہروا، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یعنی ایسے مرد جو پسند کرتے ہیں بہت پاک رہیں، اس کا مصداق کون ہے؟ ابو داؤد میں ہے یہ آیت اہل قباء کے متعلق اتری، کیونکہ اس آیت میں جو مسجد تقویٰ کا ذکر ہے مراد مسجد قباء، اور فیہ رجال اس کے مردوں سے مراد اہل قباء ہیں. جیسے ابو داؤد کے حوالے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد، یعنی مٹی کے روڑے استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے، اس لیے ان کی طہارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن میں ان کا ذکر یوں فرمایا، واللہ یحب المطہرین فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی آج ہی اپنے شہروں میں ٹوائلٹس وغیرہ میں مٹی کے ڈھیلے رکھنا شروع کر دیں. یہ پریکٹیکل ہے وہاں جہاں ان کو ڈسپوز کرنا بھی موجود ہوتا ہے اور یہاں شہری زندگی میں ممکن نہیں ہے. اس کے آلٹرنیٹ، یعنی اچھی طرح طہارت اور لیکوڈز، ہینڈ واش وغیرہ، اور اسی طرح جو بھی چیز طہارت میں فائدہ دیتی ہے اس کا استعمال ہے. اسی طرح ڈرائی کرنا وغیرہ، جیسے ٹیشو وغیرہ، اور پھر ان کو پراپر ڈسپوز کرنا، نہ کہ کموڈ فلش میں ڈال دینا اور پھر وہ گٹر ابل رہا ہو گھروں کا. تو یہ طہارت کا الٹا، طہارت کی مخالفت ہو جائے گی، طہارت نہیں نجاست ہے. پھر اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. کیا کسی کافر یا مشرک کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ سورت توبہ ہمیں یہ سکھاتی ہے, جواب دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کافروں اور مشرکوں کے مرنے کے بعد ان کی بخشش کی دعا سے منع فرما دیا. سورت توبہ آیت 113 ہے. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فرمایا کہ اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں. جب تک کوئی مشرک یا کافر زندہ ہے تو اس کے ایمان لانے کی امید رکھی جا سکتی ہے, ہدایت کی دعا, مغفرت کی دعا جائز ہے. لیکن جب وہ مر گیا تو واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے, پھر ان کے لیے دعا کرنا جائز نہیں. اللہ نے مشرکوں کے لیے جنت حرام کر دی ہے. سورۃ توبہ آیت 117 سے متعلق سوال ہے. ساعت العسرہ سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ آیت دیکھیں, لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة سے مراد تنگی کی گھڑی, مراد غزوہ تبوک. غزوہ تبوک پر روانگی کا وقت ہے, جب شدید گرمی کا موسم تھا, قحط سالی تھی, فصلیں پکنے والی تھیں, بے سر و سمانے کی حالت تھی, زیادہ راہ اور پانی کی قلت, طویل سفر. اس بنا پر اسے ساعت العسرہ یعنی تنگی کی گھڑی کا وقت, تنگی کی گھڑی قرار دیا گیا. سورۃ یونس شروع ہوتی ہے. سورۃ یونس سے متعلق سوال ہے. اس کی آیت 26 دیکھیے. للذین احسنوا الحسنى وزیادة, جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے. اس میں زیادہ سے مراد کیا ہے؟ زیادہ یہ تنکیر تعظیم کے لیے, زیادہ تن یہ تنکیر نکرہ دو پیش تعظیم کے لیے, اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے. یہی مفہوم سورہ نور آیت 38 میں یوں آیا, ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله, تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے. اسی طرح سورہ قاف میں ولدینا مزید, اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. اور متعدد صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے. جیسے صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی, للذین احسن الحسن وزیادہ, اور فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت ایک منادی کرنے والا پکارے گا, اے جنت والو, اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا, وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی پورا کر دیا جائے. وہ کہیں گے, وہ کون سا وعدہ؟ کیا اس نے ہمارے میزان نیک اعمال کے تول بھاری نہیں کر دیے, یعنی ہمیں ہمارے وزنوں کا بدلہ دے نہیں دیا؟ کیا اس نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے, ہمیں جنت میں داخل اور آگ سے محفوظ نہیں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان کے لیے پردہ ہٹایا جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے. پھر فرمایا, اللہ کی قسم, انہیں اب تک ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو, اور اس میں ان کی آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ ٹھنڈک ہو. یاد رہے کہ یہ وزیادہ, یہ سب سے پہلی تفسیر تو یہی ہے. اس کے علاوہ نیکیوں کے بدلے میں اللہ جو کچھ بھی نیکیوں سے بڑھ کے دیتا ہے وہ اس میں شامل ہے. یہ دنیا اور آخرت اور ہر طرح سے کئی لحاظ سے ہو سکتا ہے, واللہ عالم. نیکسٹ کوسچن ہے, قرآن کن کن بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ سورہ یونس آیت 57 میں آیا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو, بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے. تو قرآن کے لیے شفا اور بھی کئی مقامات ہیں. آیا فی الصدور, سینوں میں ہے, یہ شفا ہے. شفاء لما فی الصدور, سراسر شفا جو سینوں میں ہے, یعنی یہ کتاب دلوں میں جو کفر, نفاق, حسد, ریا, برے اخلاق کی بیماریاں پائی جاتی ہیں ان کے لیے شفا, تندرستی کا باعث ہے. بعض لوگوں نے ان آیات سے بات اخذ کی کہ قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. یہ بات ثابت ہے جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے سانپ کا ڈسا ہوا تندرست ہو گیا اور انہوں نے اس پر 30 بکریاں لیں. اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سورہ فاتحہ اور دوسری آیات پڑھ کر دم کرنے سے اللہ چاہے تو شفا ہوتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یعنی قرآن کی آیات سے شفا لینا پناہ لینا سکھایا ہے, خواہ وہ معوذات ہوں, سورہ فاتحہ ہو اور اسی طرح حفاظت کے لیے آیت الکرسی. بلکہ آپ جان کے حیران ہوں گے کہ یہ شفا صرف مسلمانوں نہیں بلکہ کافروں کو بھی ہوتی ہے. وہ واقعہ جو ہے بخاری کا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کافر پر دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ جسمانی شفا تو انہیں بھی ہوتی ہے, لیکن جو اصل اس کا ہے نا شفا, دل کی شفا, دل کے امراض, یہ شفا تو مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے. شفا لما فی الصدور سے مراد روحانی بیماریاں, کفر, شرک, نفاق, حسد. یہ قرآن اسلام کا پیغام ان بیماریوں سے شفا دیتا ہے. یہی مضمون دیگر مقامات پر بھی ہے. سورۃ یونس سے متعلق ایک اہم سوال ہے, آیت 58. اس سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا نکالتے ہیں اور اسی طرح عید میلاد اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آیت دیکھ لیں. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کہہ دے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے, سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں, یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. یہاں فضل اللہ و رحمتی, اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد قرآن مجید, دین اسلام, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنت اور تمام اخروی نعمتیں ہیں. یعنی یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ یہ تمام کو شامل ہے. یہی اللہ کا فضل ہے, یہ سب اللہ ہی کا تو فضل ہے. اور پھر اس پر فرح کا لفظ آیا ہے. فرح دل کی خوشی کا نام ہے. اور اس کی دلیل وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے. اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور نہ اس پر پھول جاؤ جو اس نے تمہیں دیا ہے. تو یہ سب چیزیں, یہ فرح قرآن مجید میں دل کی خوشی پر بولا گیا. تو فرح دل کی خوشی کا نام ہے. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آپ کی ولادت, بعثت, یہ باعث خوشی اور احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, لیکن اس میں میلاد کا حکم نہیں ہے. جن لوگوں نے اس آیت سے میلاد کے جلوس کی دلیل نکالی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کا فضل ہیں لہٰذا ان کے یوم ولادت پر خوشی منانی چاہیے, اس لیے یہ یوم عید ہے اور تیسری بلکہ سب سے بڑی عید ہے. یہ اگر دو باتیں مد نظر رکھیں تو کبھی آیت کے مفہوم میں اتنی تحریف کر کے بدعت کے لیے دلیل نہ گھڑیں. ایک تو یہ کہ فرح کا معنی خوشی منانا یہ کسی لغت میں نہیں ہے. یہاں سے دلیل لیتے ہیں نا کہ فل یفرحو, خوشی مناؤ, یہ منانا تو کسی لغت میں ہے ہی نہیں. اس کا معنی تو خوش ہونا ہے, اور یہ دل کی خوشی کی کیفیت کا نام ہے, نہ کہ جلوس نکال کر عید منانے کا. دوسرا یہ کہ یہ خوشی تو ہر وقت 24 گھنٹے پورا سال اور مومن کو ساری زندگی اس کے دل میں رہتی ہے, ساری زندگی ہوتی ہے, اور اس کے سینے کو یہ خوشی ٹھنڈا رکھتی ہے. یہ کس نے کہا کہ یہ سال میں صرف ایک دن کے لیے ہے, ایک دن اس طرح مناؤ؟ اور پھر یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت پر کیسے عمل کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور آپ سے زیادہ قرآن کی تفسیر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کیا آپ نے اس کی تفسیر کو یہ میلاد منانا سمجھتے ہوئے خود منایا؟ جواب کافی ہے. نیکسٹ کوسچن ہے, کون سی دو قومیں اللہ کی نافرمانی سے پانی میں غرق ہوئیں؟ غرق ہونے والی قوموں کا جب ذکر آتا ہے تو نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم فرعون, جنہوں نے اتباع فرعون میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تکذیب کی, یہ ان کی ایک مین مثالیں ہیں. اللہ کی ناراضی اور نعمت کے زوال سے پناہ کی دعا مانگ لیجئے. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اذکار کی اس بارے میں بہت تاکید آئی ہے, خاص طور پر نماز, یہ ایک میجر ایگزامپل ہے. اور پھر نماز کے بعد اذکار میں یہ شامل کر لیجئے, خاص طور پر توحید، اس بارے میں توحید پر خاصا زور دیا گیا ہے اور یہ دعا ان تمام کو کور کرتی ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، آمین یا رب العالمین۔